الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهدات أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. ملک بھر میں اہل اسلام نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات سے اپنے تعلق اور محبت کے اظہار کے مختلف انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے تذکرے اور آپ کی سیرت پر مشتمل مختلف مضامین اور پروگرام نشر کر رہا ہے. یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے ہے. یقیناً اللہ تعالی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی امت میں سے ہونے کا شرف بخشا. آج ہم اگرچہ دیکھتی آنکھوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھلک دیکھنے کے شرف سے بظاہر محروم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، آپ کے کارہائے نمایاں، آپ کی سیرت مطہرہ اور شمائل نبوی پر مشتمل لٹریچر میں آپ کا جو حسن و جمال جھلکتا ہے اسے ہم دیکھ سکتے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام کی کوئی حقیقی شبیہ یا تصویر موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، کیونکہ شرک کا آغاز ایسی ہی محترم اور مقدس ہستیوں کی مقدس تصاویر کی پرستش سے ہوا. دنیا میں جس قدر تصاویر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ کی طرف منسوب ہیں وہ سب فرضی ہیں، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کی جو تصاویر عموماً سامنے لائی جاتی ہیں وہ بھی فرضی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. البتہ بعض صحابہ نے الفاظ میں محبوب کریم علیہ السلام کی تصویر کشی کی ہے. اس تصوراتی تصویر سے جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ حسن و جمال، ذہانت و شجاعت، صبر و استقامت، دیانت و صداقت، عالی ظرفی اور سخاوت، فرض شناسی اور ایثار، وقار اور انکسار، اور فصاحت و بلاغت کا مرقع نظر آتی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ان تقوی اللہ تبیض الوجوہ، اللہ کا تقوی چہروں کو روشن کر دیتا ہے، اور نبوت تقوی اور ایمان کی معراج ہوتی ہے۔ یقیناً آپ کا چہرہ انور نور ایمانی سے دمکتا چمکتا چہرہ۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا ذکر مختلف لوگوں نے مختلف الفاظ میں کیا ہے۔ یہود کے ایک عالم جن کا نام حسین تھا، سواد کے ساتھ، ہجرت نبوی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے تو چہرے انور پر نظر پڑتے ہی کہا، ھذا الوجہ لیس بوجہ رجل کذاب، یہ چہرہ کسی غلط بیانی کرنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن سلام۔ یہودیوں کے یہی عالم ہیں جو صرف میرے حبیب کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ ابو رمسہ تیمی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اللہ کے حبیب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو لوگوں نے ہماری رہنمائی کی اور بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ چہرہ انور دیکھتے ہی میں نے کہا، واقعتاً ایسا چہرہ کسی نبی کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے۔ صرف چہرے کو دیکھ کر فوراً ایمان لائے۔ مدینہ سے باہر ایک تجارتی قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، ایک اونٹ آپ کو پسند آ گیا، آپ نے سودا کیا اور یہ کہہ کر اونٹ ساتھ لے آئے کہ اس کی رقم میں ابھی بھجوائے دیتا ہوں۔ بعد میں قافلے والوں کو تشویش ہوئی کہ جان پہچان کے بغیر ہی معاملہ کر لیا ہے۔ حضرت طارق ابن عبداللہ جو خود اس قافلے میں شریک تھے فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے گھبراہٹ کا اظہار کیا تو قافلے کے سردار کی ایک کی بیوی بول پڑی اور اس نے کہا، لوگو مطمئن رہو، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ وہ کبھی تمہارے ساتھ معاملے میں گڑبڑ نہیں کرے گا، اگر ایسا آدمی اونٹ کی رقم نہ دے تو میں اپنے پاس سے ادا کروں گی۔ ایک دشمن یا ایک غیر مسلم، اب ذرا غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے شدہ رقم بھی بھیجی اور کچھ زیادہ مقدار میں کھجوریں بھی بھیج دی ان کے اکرام کے لیے۔ حضرت ابی قرصافہ بیعت اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو ان کی والدہ اور خالہ ان کے ہمراہ تھی. واپسی پر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے زیادہ خوب روح کسی کو نہیں دیکھا, بولتے تو ایسا لگتا کہ منہ مبارک سے روشنی پھوٹ رہی ہے. حضرت ربی بنت معوض فرماتی ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو سمجھتے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہند کو اللہ کے حبیب کے چہرے انور کا نقشہ بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر, میرے حبیب کا چہرہ ایسے دمکتا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تو خوشی کے وقت ایسا لگتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے, اسی چمک کو دیکھ کر ہم پہچان جاتے کہ یہ حضور کی خوشی کی کیفیت ہے. اللہ ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے ایک خادم عامر ابن فہیرہ کے ہمراہ قبیلہ خزاعہ کی ایک بڑھیا ام معبد کے خیمے میں کچھ دیر پڑاؤ ڈالا تھا. جب ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے تو ام معبد سے کہا کہ تمہارے پاس اگر کوئی خشک گوشت ہے تو ہمیں قیمتاً دے دو, ہمیں خوراک کی ضرورت ہے. اس نے کہا قحط سالی ہے, خشک گوشت کا کہاں, غلے کا دانہ بھی نہیں میسر. تو حضور نے دیکھا کہ ایک طرف ایک مریل سی بکری ہے, بھوکی بکری, تو حضور نے فرمایا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے. ام معبد نے عرض کیا کہ یہ تو کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے ہمراہ چرنے کے لیے جانے کے قابل نہیں, اسی لیے ہم نے اسے گھر میں باندھ رکھا ہے, یہیں لا کے اسے کچھ نہ کچھ خوراک ڈال دیتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ دودھ دیتی ہے. انہوں نے کہا دودھ کہاں دیتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم دوہ لیں اس سے دودھ. اس نے کہا جی اگر آپ کے لیے ایسا ممکن ہے تو ٹھیک ہے. اللہ کے حبیب نے بکری پہ ہاتھ پھیرا, پھر تھنوں پہ پانی ڈالا اور دستے مبارک سے دودھ دونا شروع کیا. ایک برتن بھی بھر گیا, دوسرا بھی بھر گیا, خود بھی پیا, ام معبد کو بھی بلایا اور پھر فرمایا میں دوبارہ دودھ دوتا ہوں, ام معبد تمہارے گھر میں جتنے برتن ہیں سارے لے آؤ. سارے برتن دودھ سے بھر گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وہ ہاتھ ہے کہ جب صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا تو حضور نے فرمایا مشکیزے اڈیل کے لاؤ. مشکیزے اڈیلے گئے, چند قطرے ایک ایک مشکیزے سے جمع کرتے ہوئے پیالے میں پانی جمع ہو گیا. اللہ کے حبیب نے پیالے میں یوں ہاتھ ڈالا, اللہ نے یہاں سے پانی جاری کر دیا. خود بھی پیا, ہمراہیوں کو بھی پلایا. اور ام معبد کا خامد جب واپس آیا تو اس نے حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہے. اب ام معبد نے اللہ کے حبیب کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ میں آپ کو تفصیلاً اس لیے نہیں سنا سکتا کہ پھر وقت اسی میں گزر جائے گا, بس یوں سمجھیے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ام معبد نے کہا تھا کہ بہت چہرے دنیا نے دیکھے ہیں لیکن ایسا نرالا چہرہ किसी ने भी नहीं देखा है। कलाम फरमाते, हजरत अनस फरमाते हैं तो कि आप जब गुफ्तगू फरमाते तो दांत मुबारक दरमियान में कुछ फासला था सामने के दांतों में, चमकती निकलती थी। आपने खुद फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल अद्दबनी फअहसन अदबी वनशअतु फी बनी साद, मेरी लिसानी तरबियत खुद अल्लाह ताला ने फरमाई है और मेरे ज़ौक़े अदब को बहुत उम्दा बनाया है। आपने फरमाया उती तो जवाम अल कलिम, मुझे मुख्तसर तरीन अल्फाज में वसी तर मानी बयान करने की अल्लाह ने कुदरत बख्शी। सैयदना अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपकी सुन्नत या आपका तरीके जिंदगी क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवे हसना को 17 निकात में बयान फरमाया, 17 जुमले हैं, लेकिन ऐसे जुमले हैं 17 कि समंदर कूजे में बंद कर दिया है। अब जरा तवज्जो दीजिए और मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि सीरत का खुलासा है ये जो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं, इसको अपने जहनों में जगह दें। हुजूर ने 17 जुमले हजरत अली करम अल्लाह वजह से फरमाए। आपने पहला जुमला ये इरशाद फरमाया कि अल मारिफतो रसो माली, इरफान और मारिफत मेरा सरमाया हयात है। मारिफत हकीकत को पा लेना, अल मारिफत रसो माली, मारिफत नफ्स, मारिफत इलाही, अपने आप को अपनी खुदी को पहचान लेना, अपने आप से आगही, जो अल्लामा मरहूम ने कहा है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने अंदर झांक के देखो क्यों नहीं देखते हो। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम, हमने आफाक में और खुद इनकी जानों और इनके नफ्सों में अपनी कुदरतें बखेर दी। आप कभी सैर करते हुए जाते हो तो वहां फलों और फूलों की रंगतों का जरा नजारा किया करो कि अल्लाह के खजाने में कितने रंग हैं जो उसने जमीन में फूलों की सूरत में बखेर दिए। कौन है जो इन फूलों की फूलों के पौधों तले रंगों की मुख्तलिफ पुड़ियां रख रहा है और हर रंग को दूसरे रंग से नहीं मिलने देता। अइलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी इलाह है। मारिफ मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मारिफत का सरचश्मा गौर व फिक्र है जिसका जिक्र कुरान करीम में 756 मरतबा आया है। गौर व फिक्र, और जो लोग गौर व फिक्र से महरूम हैं कुरान तो उन्हें चौपाए करार दे रहा है। इन शर्रत दवाब बे इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुकमुल लदीना ला याकिलून, बदतरीन चौपाए हैं वो जो गुंगे बहरे बनकर जिंदगी गुजारते हैं, अक्लो शऊर से काम ही नहीं लेते। मारिफत नफ्स से मारिफत रब हासिल होती है। मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बह, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया نفس میں بکری ہوئی اللہ کی قدرتوں کو اس نے سمجھ لیا، پھر اس کے لیے اپنے رب کو پہچانے بغیر کوئی چارہ نہیں. انسان پر اپنی ابدیت کی حیثیت واضح ہو تو الوہیت کے ایقان کے راستے ہموار ہوتے ہیں. جب اپنی ابدیت اس پر واضح ہوتی ہے نا، پھر رب کی پہچان ہوتی ہے، پھر وہ فرعون، حامان، قارون یا خود ساختہ الہ نہیں بنتا، بلکہ اس کا عاجز و مسکین بندہ بنتا ہے. پھر وہ دیکھیے، اللہ کے جتنے پیارے ہیں، جب بھی اللہ کو پیار سے ان کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو ان کا تعارف اپنا عبد ہونے کی حیثیت سے کراتا ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ. معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال اللہ کی عبدیت میں ہے. معرفت الہی سے انسان موحد بنتا ہے، مظاہر قدرت کی حقیقت کا اس پر انکشاف ہوتا ہے. تو پہلی چیز فرمایا المعرفت رأس مالی، دوسری فرمایا والعقل اصل دینی، عقل میرے دین کی بنیاد ہے. عقل، شعور، ادراک، فہم، تدبر، تفکر، عقل. لہذا مسلمان عقل و شعور کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، جہالت دور کریں. اللہ نے اپنے بندوں کی خوبیاں کیا بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان کے سامنے اپنے رب کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو گنگے بہرے بن کر، اندھے بن کر گر نہیں جاتے، اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے، علمی اور عملی زندگی گزارتے ہیں. حدیث کی بات سنو ذرا، حضور نے فرمایا ان المؤمن یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام. مومن قیامت کے روز اپنی نیکیاں لے کر آئے گا، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، خیرات اور صدقات بھی ہوں گے، جہاد بھی ہوگا. وَذَكَرَ سِحَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب نے خیر کے تمام پہلو اور تمام اقسام ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ. جزا اس کو جو دی جائے گی اس کے عقل و شعور کے ساتھ بجا لائے گئے اعمال پر دی جائے گی. مغرب نے عقل کو استعمال کیا، محنت کی، اور ہم صرف پدرم سلطان بود کے نعرے لگاتے رہے. ہمارے دشمن ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گئے، لیکن ہم سے یہ راز انہوں نے چھپائے ہیں. قدرت نے تو نہیں چھپائے ہیں نا، انہوں نے تو چھپائے ہیں، قدرت نے تو نہیں چھپائے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم جہنم کو بہت سے انسانوں سے بھریں گے. یہ کون ہیں؟ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن کو ہم نے آنکھیں تو دی ہیں لیکن انہوں نے ہماری قدرتوں پر کبھی نگاہ ہی نہیں ڈالی ہے. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان تو دیے ہیں لیکن ہمیں ہماری بات پر کان دھرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. مسلمان کب تک چوپاؤں جیسی زندگی گزارتے رہیں گے، بے عقلی اور بے شعوری کی زندگی. حضور نے فرمایا العقل اصل دینی، عقل میرے دین کی بنیاد ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لاپرواہی کی زندگی سے خود کو نکالو، شعوری طور پر مسلمان بنیں.
ملت اسلامیہ کی نشأت ثانیہ اور احیاء علوم کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقل کو اپنے دین کی اساس بنائیں. تیسری فرمایا الحب اساسی، محبت میری زندگی کی اساس اور بنیاد ہے. بنی نوع انسان سے محبت، ہمدردی اور غم گساری، عدل و انصاف، ایثار و قربانی، اپنوں اور پرایوں کے لیے رحمت، تفصیل کا وقت نہیں. آپ کو قرآن کریم میں اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے اور رحمت للمؤمنین بھی کہا ہے. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن برسول، قل هو وہ رحمت للمؤمنین ہے اور رحمت للعالمین ہے. الحب اساسی، محبت کو عام کرنا، یہ میری بنیاد ہے، میری زندگی کی اساس اور بنیاد ہے. والشوق مرکبی، چوتھی چیز، شوق میری سواری ہے، طلب اور جستجو یا آرزو جس سے زندگی میں تحریک پیدا ہوتی ہے. آپ کو اپنے مشن سے عشق تھا اور اسے پورا کرنے کی طلب اور جستجو بھی تھی. اور میرے بزرگوں اور دوستو، کسی قوم کے اندر سے شوق طلب، شوق طلب جستجو اگر آپ نکال دیں تو وہ مردہ قوم ہے. اپنے مقصد کو پا لینے کا شوق اور اپنی طلب کے حاصل کر لینے کی آرزو، یہ میرا مرکب ہے. مسلمانوں کے اندر سے شوق طلب علم، جستجو رضائے الہی اور یکسوئی اور رغبت مٹتی چلی جا رہی ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. قرآن میں نصیحت کا سامان ان کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں، او القى السمع وهو شہید، یا قرآن کی بات جب سنائی جا رہی ہو تو کان بچھا کے یکسوئی سے سنتے ہیں. اور جہنمی جہنم میں کہیں گے، اپنی فرد جرم کا اظہار کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے، کسی کی سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، کسی کی نہ سننا، عقل سے کام نہ لینا یا کسی کی بات پہ کان نہ دھرنا، خود عقل سے کام لینا، یہ تو مجتہد کی خوبی ہے. اور مجتہد کی بات پر کان دھرنا، یہ ہم سب مقلدین کی خوبی ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، گناہ کا خود اعتراف کریں گے. تو حضور نے فرمایا الشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے، میرا مرکب ہے. پانچویں چیز فرمایا ذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میرا مونس ہے، انیس انس رکھنے والا، محبت کرنے والا. فاذکرونی اذکرکم، جب میں ذکر کرتا ہوں تو خود بخود اللہ کا انس مجھے نصیب ہوتا ہے. فاذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، وشکرو لی ولا تکفرون، اے پگلو میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو. ما قدر اللہ حق قدرہ، ان کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکر بنو گے تو تمہاری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری خدائی اس پر نہیں چل رہی کہ تم شکر کے کلمات کہو. لیکن سنو، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری یہ ادا ہمیں بڑی پسند ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کر رہا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا، اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت پر بھی اللہ کا شکر کرو گے ہم ضرور بالضرور اس کو بڑھا کر دیں گے تمہیں. لازیدنکم، لام بھی تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے. یہ دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کو بہت یاد کرتا ہوں، بلکہ فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد مجھے بہت محبوب اور مرغوب ہے، اس ذکر سے میرا دل مطمئن ہوتا ہے، میں سکون پاتا ہوں. چھٹی چیز، وثقت کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، اللہ کی ہستی پر اعتماد، اپنی ذات پر اعتماد، اپنے رفقا پر اعتماد، اللہ پر اعتماد توکل ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. کوشش، میری بات پر غور کیجئے، کوشش، پوری کوشش کرنے کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دینا، اس کا نام توکل ہے. تمام تر ذرائع اختیار کر کے بھرپور کوشش کرنے کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑنا، اس کا نام توکل ہے. خود اعتمادی، زندگی کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود اعتمادی ضروری ہے. اسی طرح رفقا پر اعتماد، ان کا اعتماد حاصل کرنا، خود کو ان کے لیے اعتماد کے قابل بنانا، اور اعتماد مجموعی طور پر قوت اور طاقت کا خزانہ ہے، اور قیادت کی لازمی صفت ہے کہ اسے قوم کا اعتماد حاصل ہو. حضور نے فرمایا جس امام پر اس کے مقتدی راضی نہ ہوں اس امام کو امامت کرانے کا حق نہیں. مصلے پر ایسا امام نہیں کھڑا ہو سکتا تو کرسی صدارت پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ والحزن رفیقی، غم عشق الہی کا غم میرا رفیق ہے، غم ذات، غم انسانیت. لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، پیارے آپ اس صدمے میں اپنی جان گھلا دیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. حضور نے فرمایا 1000 کافر ہلاک ہو جائیں اور اس کے مقابلے میں ایک ان میں سے مسلمان ہو جائے، مجھے یہ پسند ہے. آپ کو اپنی ذات کا غم نہیں تھا، غم انسانیت تھا. حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، ساری دنیا کے باپ آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان، لیکن آپ شفقت کے طور پر فرما رہے ہیں لوگ تم جہنم میں گر رہے ہو اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے ہٹا رہا ہوں. اس لیے کہ الحزن رفیقی، حزن میرا رفیق ہے. اور آگے سنیے، العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، علم میں تسخیر کی قوت ہے. موضوعی علم، انسان کے اندر پوشیدہ قوتوں کا پتہ چلانا. معروضی علم، حقائق اشیاء کا علم. ماورائی علم، اللہ کی صفات اور آیات کی معرفت. یہ میرا ہتھیار ہے. علم سے کائنات کو تم نے مسخر کرنا ہے، یہ ہتھیار میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اب دیکھ لیجئے، جس امت کے لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بعد میں اترا ہے، آت الزکاۃ کا حکم تو بہت بعد میں آیا ہے فائنل، اور اتم الحج والعمرۃ للہ تو بالکل آخر میں آیا ہے، اتم الصیام الی اللیل یہ بھی ہجرت میں کے بعد آیا ہے، لیکن سب سے پہلا حکم اقرا کا آیا ہے. پڑھیے، اور یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ کوئی علمی بات ہے. ویسے کسی نے کہہ دیا کہ جناب اقرا میں غور کیجئے, الف حمزہ قاف رے اور آگے حمزہ ہے, الف کہتے ہیں, تو الف سے اللہ نے قاف قرآن کو رے رسول پر, اور آگے کیا ہے الف, الف سے اللہ نے قاف قرآن کو رے رسول پر الف انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیج دیا ہے. اقرا پہلا پڑھیے, العلم السلاحی علم میرا ہتھیار ہے, والصبر ردائی صبر میری میرا لباس ہے, اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا, صبر کرو ثابت قدم رہو, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں, لتبلون فی اموالکم وانفسکم, تمہیں ضرور آزمایا جائے گا مالوں کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے, ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا, اور اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین یہ 33 کروڑ الہوں کو پوجنے والے, یہ تمہارے لیے جینا تنگ کریں گے, تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے, اپنا میڈیا اور اپنا سسٹم تم پر مسلط کریں گے, لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تم نے اپنے نظریے پر اپنے ویژن پر اپنے موقف پر ثابت قدم رہنا ہے. والرضا غنیمتی, رضا الہی میرا مال غنیمت ہے, یعنی میری زندگی کی تمام محنت اور کوشش اور جہاد کا مقصد رضا الہی حاصل کرنا ہے, سیرت طیبہ کی تمام تر محنت کا مقصود, مقصود حقیقی طلب رضا الہی ہے. والعجز و فخری, 11th چیز فرمایا, عجز و انکساری میرا سرمایہ افتخار ہے. صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور مدینہ منورہ کے لوگ آ کر حضرت ابوبکر سے مصافحہ کر رہے ہیں, پہچان نہیں پا رہے ہیں, دیکھیں نا کیا انکساری ہے, ابوبکر سے مصافحہ کر رہے ہیں. ابوبکر نے دیکھا کہ بار بار لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں, تو چادر لے کر سائبان کے طور پر حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے اور سایہ کیا, تب لوگوں کو پتہ چلا کہ سائے کے نیچے جو ہستی بیٹھی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. والزہد حرفتی, زہد میرا پیشہ ہے, فإذا فرغت فانصب, فراغت پاؤ تو رب کی عبادت میں لگ جاؤ, وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو, اللہ اکبر. والیقین و قوتی, 13th چیز, یقین میری طاقت اور توانائی ہے, علم الیقین عقل سے, عین الیقین مشاہدے سے, حق الیقین تجربے سے حاصل ہوتا ہے, اور یقین کی قوت کے بغیر عقائد اور ایمانیات بے جان ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, میں آپ سے درخواست کروں گا, خدا را اس پر توجہ دو, مستشرقین کا لٹریچر اورنٹیلزم کے ذریعے سے ہم سے یقین چھین رہا ہے, تشکیک کا مزاج پیدا کر رہا ہے, میڈیا اس میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے, تشکیک کی دراڑ ایمان کی عمارت کو متزلزل کر دیتی ہے. قرآن کے بارے میں تشکیک, صاحب قرآن کے بارے میں, احادیث کے بارے میں, احکام کے بارے میں تشکیک پیدا کی جا رہی, شک زدہ ذہن. اور مومن کی شان اللہ نے کیا بیان کی ہے, ثم لم یرتابوا, وہ اپنے ایمان میں شک نہیں آنے دیتے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. حضور نے فرمایا, الصدق شفیعی, سچائی میری سفارش اور میرا شفیع اور حامی ہے, زبان و دل کی ہم آہنگی اور قول و فعل میں تضاد کا نہ ہونا، اس عمل کو میں اپنے لیے سفارش بناتا ہوں. میں سفارشیں اور نہیں ڈھونڈتا، مجھے تسلیم کرنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں، میری سچائی ہی میری گواہی ہے. اللہ اکبر. لبثت فیکم عمرا من قبلہ، لوگوں میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں. انگلی رکھو کسی بات پر جو میرے خلاف تم پیش کر سکتے ہو، میری سچائی خود میری گواہی ہے. اللہ نے، میری بات پر غور کرنا، اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دین کی سچائی کی دلیل قرار دیا ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ان کے پاس بینہ آ جائے، اور وہ بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا تھا، من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جو میرا کہنا مانے گا وہ اللہ کا کہنا مانے گا. ومن عصانی فقط عصى اللہ، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور آگے ہے، ومحمد فرق بین الناس، میں محمد سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کرنے والی ذات ہوں. خود الصدق و شفیعی، خود میری ذات جو صادق اور امین ہے، یہی میرے لیے سفارش ہے. وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، طاعتِ الٰہی میری کفایت کرنے والی ہے. جو مجھے جو چیز کام آئے گی وہ یہی طاعتِ الٰہی ہے. کیونکہ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی اطاعت سے رضا الٰہی حاصل ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا، الطاعت حسبی، طاعت الٰہی میرے لیے کافی ہے، اللہ کی فرما برداری ہی میرے لیے کافی. اور فرمایا، الجہاد خلقی، دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت صرف کر دینا، کفار سے غلبہ دین حق کے لیے، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے جہاد. دیکھو، اپنی اصطلاحات کو خدا را بدلو نہیں. میں آپ سے عرض کروں، جب کوئی قوم کسی قوم پر غالب آتی ہے تو صرف غلبہ ظاہری نہیں ہوتا، تہذیبی بھی ہوتا ہے. ان کی اصطلاحات کو بدل دیتی ہے، ان کے مصطلحات کو بدل دیتی ہے. آپ خیر سے آج کل پولیو کے خلاف جہاد اور مچھروں کے خلاف جہاد کر رہے ہو؟ جہاد کے مفہوم کو نہ بدلیں، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اور غلبہ دین حق کے لیے اور حضور کے لائے ہوئے تمدن اور معاشرت کو تمام تر تمدن اور معاشرتوں پر غالب کرنے کے لیے جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے. شیطان سے جہاد، نفس سے، جان و مال سے اللہ کی راہ میں جد و جہد مجھے ایسے ہی عزیز ہے گویا میرا مزاج ہے. اور 17ویں چیز آخر میں حضور نے فرمایا، وہ قرۃُ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو وہی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یا بلال اذن یا بلال فارحنا یا بلال، بلال اذان، ارحنا، ارح اذن یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، اذان کہو، ہمیں راحت پہنچاؤ، اس لیے کہ تمہاری اذان کے بعد ہم نماز پڑھیں گے اور اسی میں ہماری راحت ہے. اور اس کا معنی ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی میں نماز پڑھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتے ہیں. اب کون ہے جو حضور کی آنکھیں نہیں ٹھنڈی کرنا چاہتا؟ حدیث میں آتا ہے امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو حضور کے سامنے رپورٹ اس صورت میں آئے کہ حضور ہماری رپورٹ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کرو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ان کی طرف سے۔ آپ دیکھیں نا سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں کفار نے جو اہل جہنم، معاف کیجئے، اہل جہنم جو اپنی فرد جرم بیان کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ فرد جرم جو اپنی فی اصحاب الجنہ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ایک ہی گلی ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگ، ایک ہی سکول اور ایک کالج سے پڑھے ہوئے، ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے، ایک ہی دفتر میں کام کرتے، ایک ہی شاپنگ مال میں دکانیں، کیا ہوا؟ آج تم ادھر ہو ہم ادھر ہیں، تمہیں جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ یہ کسی واعظ کا واعظ اور کسی خطیب کی تقریر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قرآن کی آیات ہیں۔ وہ کہیں گے لم نکو من المسلین، ہماری فرد جرم میں سے پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا کوئی اور ترجمہ آپ بتا دیجئے کیا ہے؟ لم نکو من المسلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، ہم محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِزِينَ، دین کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ، قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یہ 17 باتیں ہیں حضور کی سیرت کی، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کی جھلک لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔